الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه کا ہم پر بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں مدرسۃ الباری کے تقسیم سند کے جلسے میں شرکت کا یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ماشاءاللہ ایک طلبہ کی اچھی تعداد آج اس مدرسے سے عالمیہ کی سند حاصل کر رہی ہے اور کچھ طلبہ وہ بھی ہیں جنہیں ماشاءاللہ تخصص فی الحدیث کی سند مل رہی ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں تخصص فی الفقہ کی سند مل رہی ہے، اور کچھ وہ بھی مبارک بچے ہیں جنہیں حفظ قرآن کی تکمیل کی سند مل رہی ہے، اور علماء کرام کی بھی بڑی تعداد ہے، اور اس مدرسے کے اب تک کے جتنے فضلاء ہیں مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ تقریباً وہ بھی سارے اس مجمع میں موجود ہیں. تو میں بھی آپ جیسا ایک طالب علم ہوں، اور میرا بھی کچھ پڑھنے پڑھانے کا شغل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آخری سانس تک مجھے بھی آپ سب دوستوں کو بھی اسی شغل میں رکھے. تو چاہت میری یہ ہے کہ میں آج آپ سب حضرات جن کا تعلق علم سے ہے انہیں صرف ایک بات بتلاؤں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ حضرات میرے سمیت ہم سب اپنی خود کی قدر پہچانیں اور اپنی خود کی قدر کریں. اس سے پہلے کہ ہم ان حضرات سے کہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو علم کے طلبہ نہیں ہے، اہل علم نہیں ہے، ان سے ہم کہیں کہ علم کی اور علم والوں کی قدر کرو. ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کا علم سے تعلق ہے وہ خود اپنی قدر پہچانے اور اپنی قدر کرے. علم کی طرف نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے ہم طلبہ کو بہت اونچا مقام نصیب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. یہ فرشتے طالب علموں کے لیے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اس طالب علم کے عمل پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے. اس کا جو مشہور مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ فرشتے طالب علم کے لیے پر زمین پر بچھاتے ہیں اور طالب علم اس پر چلتا ہے. جیسے کوئی بڑا سیاستدان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے لال قالین ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں طالب علموں کی اتنی اونچی قدر ہے کہ کچھ فرشتے مقرر ہیں جو ان کے راستے میں پر بچھاتے ہیں اور طالب علم ان کے پروں پر چل کر طلب علم کے لیے جاتا ہے. اور اس حدیث کا دوسرا مطلب شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سب فرشتوں کو جن جن کاموں میں لگایا ہوا ہے ان سب فرشتوں کو ایک حکم ہے. کچھ فرشتے اوپر جا رہے ہیں, کچھ نیچے اتر رہے ہیں, کچھ مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق, جمال سے شمال سے جنوب, جنوب سے شمال. ان سب کو حکم ہے کہ تم اپنے اپنے کام کو کرتے ہوئے جب کسی طالب علم کو دیکھو کہ وہ طلب علم میں مشغول ہے تو یہ جو پھر 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 پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ کر رکھ دو اور ادب سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ وہ طلب علم میں مشغول رہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی بارگاہ میں علم سے نسبت رکھنے والوں کو بہت اونچا مقام نصیب کیا ہے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بڑے محدث ہیں. ان کا طالب علمی کا دور ہے اور وہ حدیث کی طلب میں نیسا پور پہنچے اور وہاں اس وقت ایک بڑے محدث رہتے تھے, امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی. ان کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی, میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی بہت خوش ہوئے کہ شام سے ایک شخص یہاں تک سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آیا. بہت اچھی بات ہے, وقت مقرر ہو گیا, وقت مقرر ہو گیا. امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ تعالی سبق پڑھاتے تھے, وہ سبق پڑھتے تھے, مگر ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی کو علم کا حرص بہت زیادہ تھا. تو وہ استاد جی سے کہتے تھے کہ اور تھوڑا پڑھ لیں, اور تھوڑا پڑھ لیں. اب دیکھو وہ زمانہ اور ہمارا زمانہ کتنا فرق ہو گیا. اس زمانے میں استاد جی کہتے تھے کہ بس, اور طالب علم کہتا تھا کہ اور. اور ہمارے زمانے میں طالب علم پانچ منٹ کے بعد دل دل میں سوچتا ہے کہ بس, اور استاد جی کسی طرح پیار محبت سے چلاتے ہیں کہ اور پانچ منٹ, اور دس منٹ, ابھی سبق ختم ہو جائے گا, اتنا سبق میں پڑھا لوں. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کو خود کو کتنا شوق ہوگا علم پڑھانے کا, مگر وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے اتنی زیادہ لالچ دکھائی, اتنا حرص دکھایا کہ میں تنگ آ گیا, طالب علم سے استاد تنگ آ گیا. اور کہا کہ اتنا تنگ آ گیا کہ وہ پورے جذبات میں میں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم, آئندہ کل اگر یہ طالب علم مجھ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. دوسرے دن کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا, امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں وہی طالب علم تو نہیں، تو پتہ چلا کہ کوئی اور ہے. دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پھر اس آنے والے شخص نے کہا کہ انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی طرف قاصد ہوں، رات خواب میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ امضی الی الفراوی، تم فراوی کی طرف جاؤ. وقل له، اور اس سے کہو، قدم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی، کہ تمہارے شہر میں ایک نوجوان آیا ہے جو شامی ہے، شام سے آیا ہے، اس کا گندم گو رنگ ہے اور وہ میری حدیث کی طلب میں آیا ہے. فلا تمل عنہ، اس سے اکتا نہ مت، جب وہ تمہارے پاس آئے تو بشاشت کے ساتھ اسے پڑھانا. یہ ہے فضیلت اور مرتبہ علم نبوت کا، علم نبوت، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم قرآن، یہ سب علم نبوت ہے، اتنا اونچا مقام. تو راوی کہتے ہیں اس قصے کے کہ واللہ ما کان ابو عبد اللہ، راوی کہتے ہیں اس قصے کے واللہ ما کان ابو عبد اللہ یقوم من مجلسہ حتی یقوم ابن عساکر، جب وہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو دوسرے طلبا سے کہتے تھے کہ بھائی بس کرو جاؤ، بھائی بس کرو جاؤ، مگر ابن عساکر جب تک خود نہیں اٹھتے تھے کہ استاد جی اب بس، اس وقت تک ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی پڑھاتے رہتے تھے. یہ ہے مقام آپ کا اور میرا طلب علم کی وجہ سے، علماء ہونے کی وجہ سے نہیں، طلب علم کی وجہ سے اتنا اونچا مقام ہے اللہ کی نظر میں ہمارا اور آپ کا. اس لیے میری درخواست ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم، علم سے تعلق رکھنے والے خود اس علم کی قدر پہچانے اور اپنی قدر پہچانے. غیر علماء کو بھی چاہیے کہ وہ علم کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں، طلباء کی قدر کریں، علم کے مراکز مدارس کی قدر کریں، علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی قدر کریں. اور جو علم کی جتنی قدر کرے گا اتنا ہی اسے اور اس کے گھرانے کو فائدہ ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص وضو کرنے کے لیے نہر کے کنارے پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی وضو فرما رہے ہیں. دائیں طرف سے بائیں طرف یا بائیں طرف سے دائیں طرف نہر کا پانی بہ رہا تھا اور یہ بھی وضو کرنے کے لیے پہنچا. اب جس طرف سے بہاؤ تھا اس طرف یہ پہنچا اور ابھی کنارے پر بیٹھ کر نہر میں ہاتھ ڈال ہی رہا تھا کہ ایک دم رک گیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی صاحب علم ہیں، ان کا سینہ علم نبوت کا خزینہ ہے، یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ، اور میں ادھر وضو کر رہا ہوں تو میرے بدن کا استعمال کیا ہوا پانی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرے گا، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ اپنی جگہ سے اٹھے یہ صاحب اور اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال کیا ہوا پانی میرے پاس سے گزرے تاکہ وہ متبرک پانی میں استعمال کروں، اس کی برکت سے میرا کچھ بھلا ہوگا. بس یہ ایک عمل کیا اس نے، علم کی قدر کی، صاحب علم کی قدر کی. اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ہے، پوچھا کہ جنت میں کیسے پہنچے تو کہا کہ اس دن نہر پر احمد ابن حنبل کی قدر کرنے کی وجہ سے. تو غیر علماء اور عوام کو چاہیے کہ علم سے محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں، طالب علموں سے محبت رکھیں، علمی اداروں سے محبت رکھیں، جتنا ہو سکے تعاون کریں، اور دل میں کبھی برا خیال، بغض، نفرت، ان ساری چیزوں کے بارے میں نہ آنے پائے، یہ تو ان کے لیے ضروری ہے. مگر اس وقت موضوع میرا دوسرا ہے. میرا سوال یہ ہے میرے طالب علم ساتھیوں سے کہ کیا ہم خود علم کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس علم کی وجہ سے خود ہم اس علم کی قدر کی وجہ سے ہم خود اپنی قدر پہچان رہے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عوام سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علماء کی، طلباء کی، علم کی قدر کرو، مگر خود ہمارے دل میں علم کی، علماء کی اور طلباء کی قدر نہ ہو. یہ میرا رومال ہے، اس رومال کو اگر میں جوتوں میں پھینک دوں تو میں یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ مولانا عبد الخالق صاحب اسے احترام سے اٹھائیں، مگر میں اس کی قدر کروں گا کہ ذرا میں ادھر ادھر اس کو دیکھوں اور اٹھا لوں. ٹیبل پر رکھا ہے اٹھا لوں، ہاتھ میں لے لوں، نیچے رکھا ہے ہاتھ میں اٹھا لوں، تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں جو میرے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس رومال کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ اس کی نظر میں قدر کی چیز ہے. اگر ہم خود علم کی قدر نہیں کریں گے اور علم کی قدر کی وجہ سے اپنے خود کی قدر نہیں پہچانیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر ہم عوام سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ علم اور علماء کی قدر کریں؟ علم کی قدر اگر ہم نے پہچان لی اور علم کی نسبت کی وجہ سے ہم نے اپنی قدر پہچان لی، تو پھر کسی تقریر کی، کسی واعظ کی، کسی نصیحت کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ خود محنتی ہو جائے گا. علم کی طلب، علم کی کا حرص، علم کی لالچ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر رچ بس جائے گی، پھر ہر وقت وہ علم کی طلب میں رہے گا. اسے پھر یہ سمجھانا نہیں پڑے گا کہ حصول علم کے لیے ادب کی ضرورت ہے، استاد کے ادب کی ضرورت ہے، کتاب کے ادب کی ضرورت ہے، درسگاہ کے ادب کی ضرورت ہے، ساتھیوں کے ادب کی ضرورت ہے. نہیں، کچھ اسے نہیں بتانا پڑے گا. پھر اسے یہ سمجھانا نہیں پڑے گا کہ یہ علم بہت قیمتی چیز ہے، اسے اپنی زندگی میں لاؤ. نہیں، سمجھانا نہیں پڑے گا. پھر اسے یہ سمجھانا نہیں پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اتنی قیمتی چیز تمہیں دی ہے، وہ بہت قیمتی ہے، اسے امت میں تقسیم کرو. نہ، علم کی قدر اس کے دل میں اگر پیدا ہو گئی، وہ اس علم کو اور زیادہ طلب کرے گا اور بڑھانے کی کوشش کرے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کی قدر ہے. اور پھر وہ چاہے گا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ امت کا ہر ہر فرد بھی اس علم کو حاصل کر لے اور اس علم پر عمل کرنے والا بن جائے. ہمارے اسلاف نے علم کی قدر پہچانی تھی، اس لیے ان کو حصول علم میں لذت آتی تھی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام موزنی رحمہ اللہ تعالی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ صرف ایک کتاب کو 50 سال تک بار بار پڑھتے رہے، اور بھی بہت ساری کتابیں پڑھی، مگر ایک کتاب کے بارے میں وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ کتاب 50 سال تک بار بار پڑھی، اکتائے نہیں، تھکے نہیں، لذت آتی تھی انہیں. 50 سال تک بار بار اس کتاب کو پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ مجھے اس میں سے علم کے نئے نئے موتی ملے. امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار، کہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرتا ہوں اور غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کرتا ہوں، اس میں مجھے اتنی لذت آتی ہے کہ کسی کنواری لڑکی سے صحبت کرنے میں مجھے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ جب کوئی نئی علمی بات سنتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے کان میں سب سے پہلی مرتبہ نیا مسئلہ، نیا نقطہ، نئی تفسیر، کوئی نئی بات پہلی مرتبہ کان میں پڑتی ہے، نئی حدیث، تو میرے کانوں میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک میں کان ہی کان ہوتا تھا کہ پورے جسم کو مزہ آتا. اور علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالی کے کچھ بڑے مزیدار اشعار ہیں، سہری لتنقیح العلوم الذ لی من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويسة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وسرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والأشاك وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. حضرت فرماتے ہیں کہ سہری لتنقیح العلوم الذ لی، علوم کی تحقیق کے لیے میرا راتوں کو جاگنا یہ مجھے زیادہ لذیذ ہے من وصل غانیت، محبوبہ کی ملاقات سے، وطیب عناقی اور محبوبہ کو گلے لگانے کی مٹھاس سے، وتمایلی طربا لحل عویسۃ، جب کسی مشکل مسئلے میں پڑ جاتا ہوں اور سر پھوڑی کر کے اس مسئلے کو جب حل کرتا ہوں تو حل کر کے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ واہ واہ بہت مزہ آیا بہت مزہ، تو میرا جھومنا، میرا ایسا جھومنا آگے پیچھے دائیں بائیں جانا خوشی میں کسی عویسا مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ اشہا و احلا من مدامت ساقی، وہ شراب سے زیادہ مزیدار اور زیادہ لذیذ ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ وسریر و اقلامی علی اوراقہا، اور میرے قلم کی جو سرسراہٹ جب میں لکھتا ہوں تو قلم کی سرسراہٹ جب کانوں میں آتی ہے، احلا من الدوکائی والعشاقی، وہ موسیقی کے دو نغمے ہوتے تھے اس زمانے میں، الدوکا اور عشاق میوزک کے دو نغمے ہوتے تھے، تو کہا موسیقی کے نغموں سے زیادہ لذیذ ہے یہ قلموں کی سرسراہٹ. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وَأَلَذُّ مِن نَخْرِ الْفَتَاةِ لِدُفِّهَا، ایک نوجوان لڑکی جب ناچتی ہے اور دف پر بجاتی ہے، کہا یہ دف ناچنے والی لڑکی کے دف پر ہاتھ بجانے سے زیادہ لذیذ کیا ہے، نقری لألقی الرمل عن اوراقی، میں جب کتاب کو اٹھاتا ہوں اور کتاب پر غبار ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے ایسے جب میں جھاڑتا ہوں تو کہا اس کا جو مزہ آتا ہے وہ اس ناچنے والی لڑکی کے دف بجانے سے بھی زیادہ آتا ہے. تو علم کی جب قدر دل میں میرے بھائیوں پیدا ہو جائے گی تو مجھے اور آپ کو بھی یہی مزہ آئے گا. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے زمانے کے ابھی 50-60 سال پہلے کے بزرگ دار العلوم دیوبند کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی فتح القدیر جو 8 جلدوں میں ہے، فرماتے ہیں کہ 8 جلدیں غور و فکر کے ساتھ 20 دن میں نے مطالعہ کر لیا. اس کا علم کی قدر ہوگی، علم کی قدر پہچان لے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. کنویں میں ہوگا تو بھی اس میں لگا رہے گا، جیل میں ہوگا تو بھی لگا رہے گا، دن کو بھی رات کو بھی، حضر میں بھی سفر میں بھی، بیمار ہے تب بھی، تندرست ہے تب بھی، جب مرتے مرتے بھی علم میں لگا رہے گا. امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیسے ہوا موت، کیسے رہی سخت نرم، تو کہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مرا، کہا پتہ ہی نہیں چلا کب مرا. تو کہا کہ جب حضرت اسرائیل میری روح نکالنے کے لیے آئے تو میں مکاتب کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، میں قرآن اور حدیث سے استنباط کر رہا تھا، مکاتب کے مسئلے میں متفکر تھا، اور استنباط کرنے سے جب میں فارغ ہو گیا اور اس مسئلے کو میں نے حل کر لیا اور میں نے یوں سر اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ اب میں دنیا میں نہیں ہوں، جنت میں آ گیا ہوں. ہر حال میں علم کے پیچھے وہ لگا رہے گا، علم کی قدر پہچان لے گا تو علم کو حاصل کرنے میں ساری توانائی ساری قوت صرف کرے گا. اور علم ہوتا ہے عمل کے لیے، اس لیے علم کی قدر ہوگی تو پھر ہر ممکن کوشش کرے گا اس پر عمل کرنے کی بھی، ہر ممکن کوشش کرے گا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں دن میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے، رات میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے، پورے رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، اور یہ نفل کام ہے نفل. تو جو نفل کا اتنا اہتمام کرتا ہے، مستحب کا کتنا ہوگا، سنت کا کتنا ہوگا، واجب کا کتنا ہوگا، فرض کا کتنا ہوگا. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ شام سے سفر کر کے مرو گئے، بہت لمبا سفر اس زمانے کا، شام سے مرو،
اور مر جا کر اپنا تھیلا کھولا تو اس میں ایک قلم دیکھا پین, اور اس زمانے میں پین کیا ہوتا تھا, ایک لکڑی, ہمارے جیسا قیمتی پین نہیں ہوتا تھا, ایک لکڑی. وہ قلم دیکھا تو بہت تعجب میں حیرت میں پڑ گئے کہ یہ قلم تو میں نے کسی سے آریتن لیا تھا اور واپس کرنا بھول گیا. تو مرو سے شام تک سفر کر کے صرف وہ قلم لوٹانے کے لیے واپس آئے. علم کی قدر ہوگی تو عمل کی ضرور قدر ہوگی. ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا الذي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها. دیکھو یہ عمل کی طرف لے جا رہے ہیں کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے, مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان کے لیے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. الا الذي كانت قبل الموت يبنيها, مگر وہ جسے دنیا میں رہ کر بناتا ہے موت سے پہلے. تو علم حاصل کرے اور عمل کرے اور آخرت کو بنائے. فإن بناها بخير طاب مسكنه, اگر اچھے اعمال سے بنائے گا تو اس کا مسکن اچھا رہے گا. وإن بناها بشر خاب بانيها, اور اگر اچھے اعمال نہیں ہے تو آخرت میں نجات نہیں پائے گا. دیکھو علم کے ساتھ عمل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, کسی نے ان کو دیکھا کہ دوا کر قلم اور اوراق دبا کر کے کہیں جا رہے ہیں بڑھاپے میں, تو پوچھا کہ انا متى يا ابن حنبل, اے ابن حنبل کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے دوات کو اٹھایا اور کہا کہ مع المحبرۃ الى المقبرۃ, یہ محبرہ کے ساتھ قبر تک پڑھتا رہوں گا. اور دوسری طرف بڑھاپے میں 70 سال کی عمر ہو گئی, بوڑھے بالکل, اور انہوں نے کہا کہ میں حجامہ کراؤں گا. حجامہ, تو کسی نے کہا کہ حجامہ کرائیں گے, خون نکلے گا, کمزوری آ جائے گی اس عمر میں. تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں حاصل کی, ان میں سے ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس پر میں نے عمل نہیں کیا. صرف یہ حدیث رہ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طیبہ الحجام نے حجامت کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس ایک حدیث پر عمل کر لوں. تو علم کی قدر ہوگی تو اس کو حاصل کرے گا, اور علم کی قدر ہوگی تو اس پہ عمل کرے گا. پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ سنت پڑھو, پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ نفل پڑھو, پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ اس ادب, خود اندر سے جذبہ ہوگا کہ نہ علم بھی چاہیے عمل بھی چاہیے, خود جذبہ بڑھے گا. علم کی قدر ہوگی, حصول علم میں اپنے آپ کو کھپائے گا, اس پر عمل میں اپنے آپ کو کھپائے گا, اور وہ علم امت کے ہر ہر فرد تک کیسے پہنچ جائے اس میں اپنے آپ کو کھپائے گا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار غموں والے تھے اور دائمی فکر والے تھے, امت کی فکر کہ یہ علم جسے لے کر میں آیا ہوں کیسے دوسروں تک پہنچ جائے اور ان کی زندگی میں کیسے دین آ جائے اور باطل کہیں امت کو خراب نہ کر دے. اور وارثین انبیاء کے سب سے پہلے وارث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کا جذبہ دیکھیے, ایون قص الدین وانا حی, میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی خلل واقع ہو جائے, نہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. امام محمد رحمت اللہ علیہ پوری رات علمی مطالعہ میں گزارتے تھے, تو کسی نے کہا کہ آپ سوتے نہیں, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر پوری امت سو جاتی ہے آرام سے, اور یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد ابن حسن کے پاس جائیں گے, اگر محمد ابن حسن الشیبانی بھی سو گیا تو امت کی رہنمائی کون کرے گا. علم کی قدر ہوگی, علم کو خود حاصل کرے گا, علم کی قدر ہوگی اس پر عمل کرے گا, علم کی قدر ہوگی امت کا ہر ہر فرد کیسے اس علم پر آ جائے اس کے لیے کوشش کرے گا. میں سب دو باتیں کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں علم کی قدر کرنی ہے, اور علم کی قدر کر کے مرتے دم تک اسے حاصل کرنا ہے. آپ حضرات کی حقیقی طالب علمی آج شروع ہو رہی ہے, اب تک تو طالب علم بننے کی کوشش کر رہے تھے, اب آج سند دی جا رہی ہے کہ آپ طالب علم بن گئے, اب جاؤ گھر اور جب جی چاہے جس وقت جی چاہے بیٹھو اور بیٹھ کر تفسیر حدیث شروحات فقہ حاصل کرو علم, اسی میں لگے رہنا ہے. چاہے ہمیں کسی مدرسے میں پڑھانا ہو نہ پڑھانا ہو, علم اپنی جگہ پر ہے, اس میں لگے رہنا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اور عمل کے ساتھ امت کی بھی فکر کرنی ہے. جو بات میں پہلی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ طالب علموں کو اور علمی مشغلہ اختیار کرنے والوں کو شیطان دو طرح سے غلط فہمی میں ڈالتا ہے. جب عمل کی بات آتی ہے, سنن پر عمل کرنے کی بات آتی ہے, مستحبات پر, نوافل پر, تہجد, اشراق, ذکر و اذکار, کہ ہم تو صبح سے شام تک دین کے کام ہی میں تو لگے ہوئے ہیں, یہ شروحات کو دیکھنا, فتاوی لکھنا, حدیث پڑھانا, یہ دین ہی کا تو کام ہے, تو نفل نہ پڑھے تو کیا حرج ہے, ذکر نہ کرے تو کیا حرج ہے, ہمارا صبح سے شام تک دین ہی کا کام ہے, ایک بات یہ. اور دوسرا, مشغولی اتنی زیادہ ہے مطالعہ کی اور علمی تحقیق کی کہ نفلی کاموں کے لیے, مستحب کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ ہم سے زیادہ علمی کام کرتے تھے اور ان کی مشغولی ہم سے زیادہ تھی, اس کے باوجود انہوں نے سنن کا, مستحبات کا, نوافل کا اہتمام کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آخرت میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ہارون رشید کے زمانے میں فقیہ بھی ہیں اور قاضی القضاۃ چیف جسٹس, کتنی مشغولی ہوگی. ہارون رشید کے زمانے میں بڑھاپا بھی آ گیا ہے, چیف جسٹس ہیں اور فقیہ بھی, اور پورے احناف کا مدار ان پر تھا اس وقت. مگر اس وقت اس مشغولی میں باقی سارے معمولات تو الگ, صرف نوافل کتنی رکعت پڑھتے تھے, 24 گھنٹے میں 200 رکعت نوافل کا اہتمام تھا. حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی نے 20 سال ایسے گزارے کہ ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ پورا قرآن تلاوت ختم نہ کیا ہو. اور ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی پر 25 سال ایسے گزرے کہ ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ روزانہ ایک قرآن ختم نہ کیا ہو. اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے سوار نگاروں نے لکھا ہے کہ بعض نے 40 اور بعض نے 50, کے 40 یا 50 سال ایسے گزرے کہ تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. اور امام عامش رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے سوار نگاروں نے لکھا ہے کہ 70 سال 70 ایئرز ایسے گزرے کہ ان کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. میں آپ سے بغیر کسی جھجک کے علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ان سب کے نام بڑے ہوئے علم کی وجہ سے نہیں, عمل کی وجہ سے. اگر بچپن سے ان میں عمل کا جذبہ نہ ہوتا تو یہ کبھی بخاری نہ بنتے, کبھی امام اعظم نہ بنتے, کبھی شافعی نہ بنتے. بچپن سے ان میں عمل کا جذبہ تھا, اس عمل کی وجہ سے اللہ نے علم میں برکت عطا فرمائی, اور علم بڑھتا گیا, عمل بڑھتا گیا, علم بڑھتا گیا, عمل بڑھتا گیا, بڑھتے بڑھتے وہ زمانے کے امام بن گئے. اس لیے آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ برابر مضبوطی کے ساتھ علم کو حاصل کرو, عمل کرو, اور امت تک پہنچانے کا جذبہ رکھو. یہ پہلی بات ہے. ایک اور بات باقی رہ جاتی ہے, اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں آپ سب میرے طالب علم ساتھیوں کو, آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے مدیر اور یہاں جو مشائخ تشریف فرما ہیں ان سب کی نیابت کرتے ہوئے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر نصیحت کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جب بخاری شریف پڑھاتے تھے تو دورہ حدیث کے طالب علموں کو الوداع کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ تم سب مرغے ہیں, مرغے, اور مرغوں کو ہم نے اس مدرسے کے پنجرے میں 6 سال 7 سال 10 سال تک بند رکھا. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مرغی کے, اور انہیں پنجرے میں رکھتے ہیں اور دانا کھلاتے ہیں, دھیرے 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 وہ بڑا مرغا بنتا ہے, پھر پنجرا کھول دیا جاتا ہے تو مرغے باہر نکل جاتے ہیں. تو تم سب
مرغی کے بچے تھے جب یہاں داخل ہوئے تھے، نحو نہیں جانتے تھے، صرف نہیں جانتے تھے، علم بالکل کم، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، یہ مدرسہ الباری کے پنجرے میں آپ کو رکھا، پر دانے ڈالتے رہے آپ کے سارے اساتذہ، اور تمہاری جسمانی ضرورتیں بھی پوری کی انہوں نے اور علمی اور روحانی ضرورتیں بھی پوری کی، اب مرغے ہو گئے آپ، اور آج ابھی پنجرہ کھلے گا زہر کی نماز کے بعد، پنجرہ کھلے گا اور یہ سارے مرغے باہر جائیں گے۔ تو علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب پنجرہ کھولنے کا وقت آیا ہے، اب جب پنجرہ کھولتے ہیں تو مرغا جو ہے وہ درخت پر چڑھتا ہے اور درخت پر چڑھ کر شاخ پر بیٹھ کر اذان کہتا ہے۔ تو علامہ نوشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہم آپ لوگوں کا پنجرہ کھول رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی اذان کہتا ہے۔ یہ ان سب اکابر کی طرف سے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ جو چہرے ہمارے سامنے آج کے فضلاء کے ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ آپ میں سے کون نکلتا ہے اور نکل کر علم حاصل کرنے میں سب سے اونچی شاخ پر بیٹھتا ہے، اس پر عمل کرنے میں سب سے اونچی شاخ پر بیٹھتا ہے، اور دوسروں کے لیے علم پہنچانے میں سب سے اونچی شاخ پر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کو بے انتہا قبول فرمائے اور مجھے بھی آپ کو بھی مرتے دم تک طالب علم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور ہمارے جو اسلاف ہیں جو حقیقی معنی میں طالبین علم تھے، حقیقی معنی میں وارثین انبیاء تھے، حقیقی معنی میں عالمین ربانی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رجال الدنیا میں سے بننے سے بچائے، رجال الآخرہ میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ شان ہو اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور یہاں کے جو اساتذہ جو مشائخ ہیں اللہ ان کے علوم میں، فیوز میں، خلوص میں، ان کی محنتوں میں اور برکت عطا فرمائے، اور جتنے میرے دوست احباب آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دین میں خوب ترقی عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ پورے سری لنکا میں جتنے دینی ادارے ہیں، جتنی مساجد ہیں، جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماوے، سب کو بے انتہا قبول فرماوے، ہماری بار بار اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پر ملاقات کرائے، اس محبت کو قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ بالآخر ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔